الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فنبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال إذني وأوجز فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا قمت في الصلاة فصل صلاة والدين ولا تكلم بكلام تعذر منه غدا وأجمل يا سمع في أيدي الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ ایک حدیث ہے جو آپ کے سامنے پیش کی گئی. اس حدیث کے نقل کرنے والے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. یہ وہ مشہور صحابی ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہے. نام ان کا خالد ابن زید. جس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پہلا قیام قباء میں رہا. قباء اس زمانے میں مدینہ سے الگ ایک مستقل آبادی 3 میل کی دوری پر تھی. اب تو مدینہ کی آبادی بڑھتے بڑھتے وہاں پہنچ چکی ہے اور قباء بھی گویا مدینہ منورہ کا ایک محلہ بن چکا ہے. لیکن پہلے ایک الگ آبادی تھی, الگ گاؤں تھا جہاں انصار ہی کے کچھ قبائل آباد تھے. مدینہ منورہ میں کل 4 قبیلے آباد تھے, 2 عربوں کے اور 2 یہودیوں کے. عربوں کے اوس اور خزرج اور یہودیوں کے بنو قریظہ اور بنو نذیر. یہ عربوں کے جو قبائل ہیں اوس اور خزرج وہ انہی کے کچھ لوگ قباء کے اندر بھی آباد تھے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کا پہلا قیام قباء میں رہا. اور اسی زمانے قیام میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد ڈالی. جو لوگ حج میں جاتے ہیں اور مدینہ منورہ کی زیارت گاہوں کو دیکھتے ہیں وہاں مسجد قباء میں بھی جانا ہوتا ہے. اور اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے اس پر اولین بنیاد ڈالی تھی. روایتوں میں ہے کہ سب سے پہلا پتھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے دوسرا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رکھوایا، تیسرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رکھوایا۔ اس طرح اس مسجد کی تعمیر ہوئی، اور ایک موقع پر قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مسجد کی شان میں یہ آیت نازل فرمائی، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی گئی، وہ زیادہ حقدار اس بات کی کہ نبی آپ اس میں اللہ کی عبادت کے لیے، نماز کے لیے کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاکی کو حاصل کرنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبا والوں سے پوچھا کہ تم پاکی حاصل کرنے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کرتے ہو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری تعریف فرمائی۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے عرض کیا کہ ہم قضاء حاجت کے بعد ڈیلا بھی استعمال کرتے ہیں اور پانی بھی استعمال کرتے ہیں، دونوں کو جمع کرتے ہیں۔ اسی پر یہ تعریف کی گئی، اسی لیے اس طریقے کو بہتر قرار دیا گیا۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پہلا قیام وہاں رہا، اس کے بعد چند روز کے بعد، 12 یا 14 روز کے بعد، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبا سے مدینہ منورہ جانے کے لیے روانہ ہوئے، اس شان کے ساتھ کہ اپنی اٹھنی پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے سوار کرایا اور روانہ ہوئے۔ جس وقت آپ کی روانگی وہاں سے ہوئی ہے، تو آپ کے اونٹنی کے راستے کے دونوں طرف حضرات انصار صف لگا کر، لائن لگا کر کھڑے ہو وہاں مدینہ، اور ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے گھر پر قیام کریں۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق تھا، جو محبت تھی، جو عشق تھا، اس کا تقاضا یہی تھا۔ چنانچہ ہر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ میرے یہاں قیام فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میری یہ اونٹنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معمول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتلا دیا تھا کہ آپ کی اونٹنی کو ہم نے حکم دے رکھا ہے، وہ جہاں بیٹھے گی وہاں آپ کو قیام کرنا ہے۔ گویا یہ اونٹنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معمول تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کی اس درخواست کے جواب میں یہ فرماتے تھے کہ میری یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے معمول ہے، اس کو حکم مل چکا ہے، وہ جہاں بیٹھے گی میں وہاں قیام کروں گا۔ بعض حضرات صحابہ تو جوش محبت میں آ کر اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے بھائی چھوڑ دو۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا ایک بڑا فضل اور کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی نے گویا اس کا فیصلہ فرمایا، اس لیے کہ اگر یہ فیصلہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر چھوڑا جاتا اور آپ اپنے طرف سے کسی کے یہاں قیام کا فیصلہ کرتے، تو چونکہ یہ سب ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق اور محبین تھے، چاہنے والے تھے، گویا یہ چیز ان محبت کرنے والوں کے درمیان میں آپس میں تحاسد کا، تنافس کا گویا ذریعہ بن سکتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بدلے وہی بتلایا کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے۔ چنانچہ وہ اونٹنی آگے بڑھتی رہی، بڑھتے بڑھتے اس وقت جہاں مسجد نبوی کا ممبر شریف ہے، وہاں مسجد نبوی میں جہاں ممبر ہے، اس ممبر شریف کی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو اٹھایا، اٹھا کر چلایا، چند قدم چل کر پھر واپس آ کر وہی بیٹھ گئی اور اپنا چہرہ جو ہے زمین پر ڈال دیا. گویا یہ اس بات کا اظہار تھا کہ مجھے یہی بیٹھنے کا حکم دیا گیا ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بالکل اس کے سامنے تھا. جلدی سے وہ آئے اور آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان اٹھا کر کے اپنے گھر میں لے گئے. گویا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ شرف طے کیا گیا, تجویز کیا گیا کہ ان کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہو. ویسے بنو عمر بن عوف یہ خاندان ہے انصار کا, اسی سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق تھا, اور یہ وہ خاندان ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب کا ننیان تھا. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جو ہے ہاشم, وہ کیونکہ مکہ والے تجارت کی غرض سے شام کا سفر کرتے رہتے تھے, اور شام جاتے ہوئے مکہ مکرمہ سے شام جاتے ہوئے راستے میں مدینہ پڑتا ہے, تو مکے والوں کے تعلقات مدینہ منورہ والوں سے پرانے زمانے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے سے تھے. ان کے آنے جانے کا راستہ تھا, وہ آتے تھے, اور مدینہ والے بھی کبھی حج یا عمرے کے لیے مکہ مکرمہ جب جاتے تھے تو وہ ان کے یہاں قیام کرتے تھے, یہ ان کے یہاں قیام, اس طرح ان کے آپس کے تعلقات تھے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم جو تجارت کی غرض سے جاتے آتے رہتے تھے, ان کا قیام جو ہے وہاں مدینہ منورہ کے اندر عمرہ ابن وحیحہ جو یہ بنو عمرہ ابن عوف سے تعلق رکھتے تھے ان کے گھر ہوا کرتا, اور ان کی ایک بیٹی تھی سلمہ نامی جو اپنے حسن و جمال اور خوبیوں میں بڑی مشہور تھی. تو حضرت ہاشم نے پیغام نکاح دیا عمرہ ابن وحیحہ کو, ان کے بیٹی کے ابا کو, کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے منظور کیا لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ میں اپنی بیٹی کو وہاں مکہ نہیں بھیجوں گا, آپ جب چاہیں یہاں تشریف لائیں یہاں قیام کریں. چنانچہ اسی شرط کے ساتھ نکاح ہوا, اور انہی سے عبدالمطلب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا وہ پیدا ہوئے. جب وہ پیدا ہوئے نا تو ان کے سر کے کچھ بال سفید تھے. عربی زبان میں سفید بالوں کو شیبہ کہتے ہیں, تو ان کا نام بھی شیبہ رکھا گیا ان بالوں, چند بالوں کے سفید ہونے کی وجہ سے. اور وہ اپنی ماں کے پاس اپنی ننیال کے اندر کچھ بڑے ہوئے اسی زمانے میں. پھر ادھر ہاشم جو ان کے والد تھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردادا, ان کا انتقال ہوا. یہ ہاشم کے بھائی تھے, کیسے تھے, یہ کل چار بھائی تھے, ہاشم مطلب عبد شمس اور نوفل. تو ویسے ہاشم کا اپنے بھائی مطلب کے ساتھ زیادہ تعلق تھا, تو انہوں نے اپنی موت کے وقت وصیت کی تھی کہ میرا بیٹا جو وہاں مدینہ منورہ میں ہے جب کچھ بڑا ہو تو اس کو لے آ. چنانچہ اپنے بھائی کی اسی وصیت کے مطابق مطلب ان کو لینے کے لیے ہاشم کے جو بیٹے تھے, یہ عبدالمطلب جن کو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا, وہ چھوٹے تھے, ان کو لینے کے لیے مدینہ منورہ گئے, اور جب وہ کچھ بڑے ہوئے ہو چکے تھے پانچ چھ سال کے, ان کو اپنے ساتھ اپنے اونٹ پر بٹھا کر کے لے آئے مکہ مکرمہ. اب اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ کوئی آدمی کہیں سفر میں گیا ہو اور اس طرح کا کوئی چھوٹا بچہ اپنے ساتھ بٹھا کر کے لے آئے اپنے ساتھ لاوے, تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کسی غلام کو خرید کر کے لایا ہے. تو انہوں نے ان کو اپنے بھتیجے کو اپنی سواری پر اپنے پیچھے بٹھا رکھا تھا, تو لوگوں نے یہ سوچ کر کے وہاں سے آ رہے کوئی غلام خرید کر کے لائے ہیں, تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا عبدالمطلب عبدالمطلب کے غلام, تو وہیں سے ان کا نام کیا ہو گیا عبدالمطلب. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا, کوئی ان کی والدہ جو تھی وہ اسی بنو عمر ابن عوف سے تعلق رکھتی تھی, تو ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دلی خواہش یہ تھی کہ آپ کا قیام وہاں ہو دادا کی ننیان میں، لیکن یہ فیصلہ آپ نے اپنی طرف سے نہیں کیا بلکہ اللہ تعالی ہی نے آپ کے لیے گویا یہ تجویز کر دیا. بہرحال حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سامان اٹھا کر اپنے گھر میں لے گئے. ویسے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ بہت سال پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بہت سال پہلے، یمن کا بادشاہ طبا، جس کی حکومت افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی، ایک مرتبہ اپنی سلطنت کے دورے پر نکلا وزٹ پر، اور اس کے ساتھ 400 علماء دورے تھے. بڑا قافلہ تھا، شاہی قافلہ. تو اسی دورے میں، اسی سفر میں، اس کا یہ قافلہ مدینہ منورہ پر سے گزرا. تو مدینہ منورہ کی جو حالات دیکھے، وہاں کی کچھ علامتیں، تو چونکہ توریت اور دوسری آسمانی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آپ کی تشریف آوری کی خبر بھی دی گئی ہے کہ آپ پیدا ہوں گے نبی آخری زمان، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت ساری نشانیاں بھی ان کتابوں میں بتائی گئی. تو یہ جو علماء تھے 400، وہ نبی آخر زمان کی ان علامتوں اور نشانیوں سے جو ابھی آسمانی کتابوں میں تھی واقف تھی. ان علامتوں میں ایک علامت یہ بھی تھی کہ وہ آخری نبی ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئیں گے. مدینہ منورہ کی آبادی کا حال دیکھ کر کے ان لوگوں کو خیال آیا، نشانیاں دیکھ کر کے، کہ بھئی یہ وہی جگہ ہے جہاں وہ نبی آخر زمان ہجرت کر کے آنے والے ہیں. تو انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہماری زندگی میں وہ تشریف لے آئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر ایمان لانے کی سعادت عطا فرمائیں گے، اس لیے ہم یہاں ٹھہر جائیں. لیکن چونکہ وہ شاہی قافلے میں تھے، اس لیے بادشاہ کی اجازت کے بغیر وہ اس سے الگ نہیں ہو سکتے تھے. چنانچہ ان 400 کے 400 علماء دورے نے شاہ طبا سے درخواست کی کہ آپ ہم کو یہاں ٹھہر جانے کی اجازت دیں تو ہم رہ جائیں آپ کے قافلے سے الگ ہو کر. بادشاہ نے پوچھا تم ایسا کیوں یہاں ٹھہرنا چاہتی ہو؟ ان کے جواب میں انہوں نے وہی بات کہی کہ اگلی آسمانی کتابوں میں آخری نبی کی جو نشانیاں بتلائی ہوئی ہیں ان سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اسی بستی میں ہجرت کر کے تشریف لائیں گے، اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہماری زندگی میں ان کی تشریف آوری ہوئی، ان کا آنا ہوا، تو اللہ تعالیٰ ہم کو ان پر ایمان کی سعادت عطا فرمائیں گے، نہیں تو ہماری اولاد کو اللہ تعالیٰ یہ سعادت عطا فرمائیں گے. یہ انصار انہی کے خاندان سے. تو بادشاہ نے ان کو اجازت دے دی، ٹھیک ہے تم یہاں ٹھہر سکتے ہو. اتنا ہی نہیں کہ اجازت دی، بلکہ اجازت دینے کے ساتھ ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک مکان تعمیر کرا دیا بادشاہ اپنی طرف سے، ان کا نکاح کرا دیا، اور ہر ایک کو مال کثیر بہت سارا مال تاکہ اطمینان سے وہ زندگی گزار سکے دیا، اور ایک ایک گھر الگ سے بنوایا بادشاہ نے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاوے تو اس گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیام کر. اور ان 400 علماء میں سے ایک کو ایک خط بادشاہ نے لکھ کر کے دیا جس میں اس نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کیا تھا. اور یہ گھر جو الگ تھا، اس ان عالم کو خط دے کر کے کہا کہ اگر تمہاری زندگی میں وہ تشریف لائیں تو یہ خط میری طرف سے ان کی خدمت میں پیش کر دینا، اور اس مکان میں ان کو ٹھہرا. یہ ان کے لیے روایتوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی عالم کی اولاد میں سے، اور جس مکان میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے یہ وہی مکان تھا جو طبا بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بنوایا تھا. علامہ زین الدین براغی بڑے سیرت نگار ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو ایوب کے مکان میں نہیں بلکہ اپنے مکان میں تھے، تو آپ کا تھا، آپ کے لیے بنایا گیا تھا یہ مکان جو ہے، ایک منزلہ تھا پارا تھا، نیچے ایک کمرہ اوپر. تو جب حضرت ابو ایوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان اپنے گھر لے گئے اور آپ کا قیام یہاں گویا طے ہو گیا، انہوں نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول آپ اوپر قیام کرو، اوپر والے کمرے میں، میں نیچے رہوں گا. ادب کا تقاضا بھی یہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپر ہو رہے ہیں، یہ نیچے رہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ لوگ ملاقات کے لیے میرے پاس آتے جاتے رہیں گے، اب میں اوپر رہوں اور آپ نیچے رہیں، ایک ہی کمرہ ہے نیچے بھی، اور لوگوں کے آنے جانے کی وجہ سے آپ کو زحمت اور تکلیف ہو، اس لیے میں نیچے قیام کرتا ہوں، آپ اوپر قیام کرتا ہوں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اسی خواہش پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا اوپر کا قیام منظور کیا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے ہیں. لیکن ادب کی وجہ سے جب وہ اس کمرے میں ادھر ادھر جانا ہوتا تھا تو بالکل کنارے کنارے دونوں میاں بیوی چلتے تھے. وہ اپنی بیوی سے کہتے تھے، ام ایوب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف فرمائے، کیا ہم آپ کو اوپر سے گزریں گے؟ تو یہ کہیں آنا جانا ہوتا تو کنارے پر چلتے تھے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے گزرنا نہ پڑے. اور روزانہ یہ دو وقت جو ہے، کھانا پکا کر کے، خانچہ تیار کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے تھے. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کھانا کھا چکتے تھے تو یہ خانچہ ان کو واپس کر دیتے تھے. اس کے بعد یہ دونوں میاں بیوی اسی خانچے میں بچا ہوا کھانا کھایا کرتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں کے جہاں نشانات ہوتے تھے وہاں سے خاص طور پر کھانے کا اہتمام کرتے تھے. اور ایک روز ایسا ہوا کہ دیکھا کہ خانچہ جیسا بھیجا تھا ویسا ہی واپس آیا، اس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں کے نشانات نہیں تھے. حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ نے گھبرائے، کیا بات ہے، کہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناراض تو نہیں؟ فوراً نیچے گئے، عرض کیا، اللہ کے رسول، آج خانچے میں آپ کی مبارک انگلیوں کے نشانات نہیں ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کھانا تناول نہیں فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، بھائی تم نے اس میں لہسن اور پیاز ملا دیے، اور یہ بدبودار چیز ہے، میرے پاس فرشتے آتے ہیں، ان کو بدبو سے نفرت ہے، اس لیے میں نے نہیں کھایا. اس پر حضرت ابو ایوب فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی میں نے لہسن وغیرہ نہیں کھایا. اس طرح 6 مہینے سے اوپر کچھ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قیام ان کے گھر میں رہا. آپ اندازہ لگائیں، جس آدمی کو اللہ تعالی 6 مہینے تک، 6.5 مہینے تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف عطا فرمائے، اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے. اسی قیام کے دوران ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ پانی کا مٹکا جو تھا، مٹی کا، ٹوٹ گیا اور پانی بہ گیا نیچے. اب وہ اوپر سے اپنی ابھی انہوں نے سوچا کہ پانی نیچے ٹپکے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی، تو ان کے پاس ایک ہی لحاف تھا جس کو یہ دونوں میاں بھی بچھاتے بھی تھے، اڑتے بھی تھے، جلدی سے وہ ڈال دیا اس لحاف میں، اس پانی کو جذبہ کر لیا، چوس لیا تاکہ وہاں نیچے. اور پھر صبح آ کر کے حضرت ابو ایوب انصاری نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آج رات تو ایسا ہوا، اور اس ڈر اور کی وجہ سے اور اس خدشے کی وجہ سے کہیں پانی آپ پر نہ گرا ہو، ہماری نیند ختم ہو گئی، اس لیے پھر میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اوپر تشریف رکھیں اور نیچے رہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرما لیا اور آپ نے اوپر قیام فرمایا، حضرت ابو ایوب نے کیا. بارہ اسی قیام کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جگہ جہاں مسجد نبوی ہے، دو یتیموں کی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدی. ان کے والی کو بلا کر ان سے گفتگو کی کہ بھئی یہ زمین مجھے بیچو، انہوں نے میں یہاں مسجد بنانا چاہتا ہوں، انہوں نے عرض کیا کہ ہم مفت میں پیش کرتے ہیں، کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خریدوں گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی رقم سے اس کو خریدا، اور وہاں مسجد تعمیر ہوئی، اور مسجد کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد، اس زمانے کی جو مسجد تھی سادہ جو ہے وہ کھجور کے تنے جو ہوتے تھے اسی کے ستون، مٹی اور گارے کی دیواریں، اور اوپر چھت جو تھے وہ کھجور کے پتوں کی چھت تھی، اس طرح وہ مسجد تعمیر ہوئی، اور مسجد کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد اسی کے ایک کنارے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے لیے، اپنی پاکیزہ بیویوں کے لیے گزرے بھی تعمیر کرائی. وہ جب تعمیر ہو گئے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب کے مکان سے اپنے حجروں میں شفٹ ہوئے، منتقل ہوئے، وہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام وہاں رہا. اور دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اس عمل سے قیامت تک آنے والی امت محمدیہ کو ایک سبق دیا. ایک مسلمان کسی نئی جگہ پر آباد ہونے کے لیے جب جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا گھر بنانے سے پہلے اللہ کا گھر بناؤ، مسجد بناؤ، پھر اپنا گھر بناؤ. دیکھو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے حجرے بعد میں تعمیر کرائے، پہلے مسجد تعمیر کرائے. بہرحال مسجد کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد اور وہ حجرے بن چکنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں منتقل ہو گئے. اس طرح چھ مہینے سے کچھ زیادہ زمانہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل رہا، اور اس کے بعد بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو اپنا گھر ہی سمجھتے تھے، ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتے تھے. چنانچہ روایتوں میں ہے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند وقتوں سے فاقہ تھا، کھانا نہیں ملا، اور وہ بھوک سے بے چین ہو کر دوپہر کے وقت میں اپنے گھر سے باہر نکلے. تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح، ان کو بھی کئی وقتوں سے کھانا نہیں ملا تھا، وہ بھی بھوک سے بے چین ہو کر گھر سے باہر نکلے. اب تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی باہر تشریف لائے. حضرت عمر کو دیکھ کر پوچھا کیا بات ہے، انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول بھوک کی شدت کی وجہ سے بے چین ہو کر پھر نکلا ہوں، کئی وقتوں سے کھانا نہیں ملا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی کچھ بھوک محسوس کر رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کئی وقتوں سے فاقہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حضرت ابو بکر کا بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حضرات کا، چلو آپ ابو ایوب انصاری کے مکان پر جائیں. چونکہ وہ زمانہ کھجوروں کے پکنے کا زمانہ تھا، کھجوروں کا سیزن تھا، اور چونکہ مدینہ والے کھجوروں کے باغات کے مالک تھے، اس لیے کھجوروں کے پکنے کے زمانے میں وہ اپنی بستی کے مکان کو چھوڑ کر باغات میں جو مکان بنے ہوئے ہوتے تھے اس میں شفٹ ہو جاتے تھے سیزن بھر کے لیے، موسم بھر کے لیے. چنانچہ وہاں حضرت ابو ایوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں حضرات شیخین کو لے کر وہاں ان کے باغ پر پہنچے. وہاں دیکھا ان کی بیوی ابو ام ایوب ہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مرحبا کہا، اہلن برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صاحبین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دونوں ساتھیوں کو میں خوش آمدید کہتی ہوں اور میں ویلکم کرتی ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے شوہر کیا وہ میٹھا پانی لینے کے لیے گئے. اتنے میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا بڑا مشکیزہ اپنی پیٹھ پر لادے ہوئے آئے، دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات شیخین کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، تو مارے خوشی کے وہ مشکیزہ رکھ کر کے لپٹ گئے. اور مرحبا اہلا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بار بار کہتے جا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دونوں ساتھیوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہرحال اور پھر انہوں نے بچھایا کپڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا، جلدی سے جا کر کے جو ہے کھجور کا ایک بڑا خوشہ توڑ کر دلایا اور ان حضرات کے سامنے رکھ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی کھجوریں چن چن کر کے لاتے ہیں, فلا تنک کئی پکی پکی کھجوریں توڑ کر کے لاتے, یہ پورا خوشحال آئے, اس میں پکی ہوئی بھی ہے, کچی بھی ہے, ادھ پکی ہوئی بھی ہے. تو اس پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, لوگوں کی پسند مختلف ہوتی ہے, بعضوں کو پکی ہوئی اچھی لگتی ہے, بعضوں کو ادھ پکی ہوئی اچھی لگتی ہے, بعضوں کو کچی اچھی لگتی ہے, اس لیے میں تو پورا کھوشا توڑ کر کے لایا کہ جس کو جیسی پسند ہو وہ کھا. ان کا یہ جواب سن کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت مسرور ہوئے اور ان کی گویا پسند ہو اور ان کے اس فیصلے کو سراہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر انہوں نے اجازت چاہی کہ میں بکری ذبح کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, مجھے شاہ فرمائے دیکھو جو بکری دودھ دے رہی ہے اس کو مت ذبح کرنا, ہمیں تو گوشت ہی کھانا ہے, دودھ دینے والی کو ذبح کرو گے تو وہ دودھ کا فائدہ اس کا ختم ہو جائے گا, جو دودھ نہ دیتی اس کو ذبح کرو. چنانچہ انہوں نے بکری ذبح کی اور اس کے گوشت کے دو حصے کیے اور ادھر ان کی گھر والی نے آٹا گوندا روٹی بنائی اور یہ گوشت کے دو حصے میں سے ایک حصہ شوربے والا اور ایک حصہ بھونا ہوگا. مطلب کھانا تیار ہو گیا, ان حضرات کے سامنے لا کر کے رکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی لے کر بھنے ہوئے گوشت کا ایک ٹکڑا اس پر رکھ کر حضرت ابو ایوب کو دیتے ہوئے فرمایا ابو ایوب جلدی سے جا کر یہ فاطمہ کو دیا, بہت دنوں سے انہوں نے ایسا کھانا نہیں کھایا ہے. یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ہے. تو بہرحال یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ان کی زندگی کا مشغلہ یہی تھا جہاد کی شرکت. یہاں تک کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں انہوں نے ایک لشکر جو ہے وہ قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے بھیجا تھا. قسطنطنیہ اس زمانے میں جو ہے نصارہ کا وہ مرکز تھا, جو سلطنت روم جو تھی قیصر روم اس کا دار السلطنت قسطنطنیہ تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اس لشکر کے واسطے جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا اس لشکر اور اس کے امیر کے لیے بڑی بشارتیں اور خوشخبریاں سنائی تھیں. اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش یہ ہوئی کہ میں لشکر بھیجوں, اگر اللہ تعالیٰ اس لشکر کے ہاتھوں اس تم دنیا کو فتح کرا دے تو یہ خوشخبریوں کی سعادت مجھے اور ہمارے اس لشکر کو حاصل ہوگی. چنانچہ اور اس کے بعد سے برابر یہ سلسلہ مسلمان بادشاہوں میں جاری رہا. اس وقت فتح تو نہیں ہوا, لشکر گیا اور اس نے مقابلہ بھی کیا, قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا, قلعہ بڑا تھا باہر اس کا محاصرہ کر کے قیام ٹھہرے رہے لیکن فتح نہیں ہوا. اسی لشکر میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور اسی زمانے میں وہ بیمار, ان کی عمر 80 سے اوپر ہو چکی تھی, بیمار ہوئے اور لشکر کا امیر ان کی خدمت میں آ کر کے ان کی خبر گیری کے لیے آیا اور اس نے درخواست کی کہ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو فرمائے. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا اگر یہاں میرا انتقال ہو جائے تو میری لاش کو گھوڑے پر رکھ کر کے دشمن کی سرزمین میں جتنا دور جا سکتے ہیں لے جاؤ اور وہاں مجھے دفن کرو. دیکھو جذبہ. چنانچہ وہی ان کا انتقال ہوا اور ان کی وصیت کے مطابق ان کی لاش کو گھوڑے پر سوار کرا کے جہاں تک دشمن کی سرزمین میں دور جا سکتے تھے لے گئے اور وہیں دفن کیے. بعد میں یہ قسطنطنیہ تو کئی صدیوں کے بعد سلطان محمد فاتح جو ترکوں کے آل عثمان کے بادشاہوں میں سے ہے انہوں نے فتح کیا اور اس کے فتح کرنے کے بعد باقاعدہ انہوں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو تلاش کیا اور پھر وہاں اس کے قریب ایک مسجد بھی بنوائی جو آج کل وہی قسطنطنیہ کا موجودہ نام جو ہے استنبول ہے اور جو لوگ وہاں جاتے ہیں وہاں باقاعدہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں اور وہ علاقہ پورا سلطان ایوب کے نام سے مشہور ہے. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایک مرتبہ سفر ہوا تھا برطانیہ کا نہیں مستقل ہوا سفر وہاں سے مولوی سے ہمارے مثال مفتی صاحب بھی تھے ہم اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی دوبارہ میں تو یہ عرض کر رہا تھا یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اس روایت کے نقل کرنے والے کیا فرماتے ہیں ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کے اس نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے درخواست کی یا رسول اللہ اذنی و اوجی کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت کیجئے اور مختصر نصیحت کیجئے. دیکھیے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگیوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ چیز کھل کر نظر آتی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کرتا تھا تو اپنی دنیا کے متعلق نہیں آخرت کے متعلق. کوئی ہے جو آ کر کے یہ عرض کرتا ہے کہ اللہ کے رسول کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے کہ اس کو کر کے ہم جنت میں داخل ہو جائیں. کوئی ہے جو یہ پوچھ رہا ہے کہ اللہ کے رسول کوئی ایسا عمل جس کو کر کے ہم اللہ کے یہاں محبوب بن جائیں اللہ کے لاڈلے اور پیارے بن جائیں ایسا کوئی عمل بتلا دیجئے. گویا ان کی زندگی کا مقصود جو تھا منتہائے نظر وہ یہی تھا. آخر کبھی کوئی آ کے یہ نہیں کہتا کہ میری بیوی بیوی بیمار ہے ایسا کیجیے میرا کاروبار ٹھنڈا چل رہا ہے تو ذرا آپ دعا کر دیجیے. کہیں کسی حدیث میں نظر نہیں آئے. آج کل ہمارا معاملہ ایسا ہو گیا کہ اہل اللہ میں سے کوئی آیا ہو تو آخرت وغیرہ کے متعلق تو نہیں اگر کہیں ہوا تو یہی کہیں گے ویسا ذرا کاروبار یوں ہو رہا ہے بچہ ذرا نافرمان سا بن گیا ہے یا گھر میں یوں معاملہ ہے. کوئی دعا کرانا گناہ کا کام نہیں کرا ضرور کرائیے لیکن ہم نے اپنی زندگیوں میں جس چیز کو مقصد بنایا ہے اس کو میں تو اس کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہماری نگاہوں میں یہی چیزیں رہ گئی آخرت کا ہمیں کبھی کوئی خیال آتا نہیں. ضرورت ہے کہ اس کی طرف توجہ کی جائے. حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگیوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہر لمحہ ہر گھڑی ان کی نگاہ جو ہے وہی آخرت کی. دنیا کی زندگی کی ان کی نگاہوں میں کوئی حیثیت نہیں بس وہ ہے گزارا ہے آدمی گزر رہا ہے. اس سے باقی یہ ہے کہ ہمیں محنت کس کے لیے کرنی ہے آخرت کے لیے کرنی ہے. اور واقعہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا کہ دنیا میں ہمارا آنا جو ہے وہ مستقل نہیں ہے. یہ دنیا ہمارا مستقل گھر ہے ہی نہیں. یہ تو راہ گزر ہے گویا ہم راستے ویٹنگ روم ہے راستے میں سے گزر رہے ہیں. ہمارا اصلی گھر تو کیا ہے آخرت. ہر انسان کا اصلی گھر آخرت ہے. اب اس کو اگر بنانا ہے تو اس کے بنانے کے واسطے یہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے. اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ان کا کوئی مکان چھوٹا مکان تھا اس کو وہ لیپ رہے تھے مٹی سے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو فرمایا کن فی دنیا کا انک غریب او عابر سبیل. اے عبداللہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم کوئی اجنبی آدمی پردیسی آدمی جیسے ہم یہاں آئے ہیں. تو ہم یہاں آئے ہیں تو کیا ہم کوئی مکان بنائیں گے؟ ہم کوئی ہمیں رہنا ہے دو دن ہمیں رہنا ہے چار دن ہمیں رہنا ہے یا مکان کا ہے تو جیسے پردیسی آئے. بلکہ اس کے طرف ایک اور آگے بڑھا کے حضور فرماتے ہیں یا راستہ پار کرنے والا پردیسی. تو یہاں جیسے ہم ایک دن کے لیے ٹھہرے بھی ہیں لیکن آتے ہوئے راستے میں سے کار میں بیٹھ کے جب آتے ہیں تو وہ جگہ جو ہمارے راستے میں سے گزرتی ہے اس کا اتنا بھی اہتمام نہیں کیا جاتا جتنا ایک دن قیام کے زمانے میں کیا جاتا. تو گویا ہمیں بتلایا گیا کہ ہمیں اپنی دنیا کی طرف دھیان نہیں دینا ہے اپنی محنتوں اپنی صلاحیتوں کو. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو موقع دیا ہے اس موقع کو ہمیں آخرت کو بنانے کے واسطے استعمال کرنا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا پیچھے جا رہی ہے اور آخرت آپ کے آگے. ہم ہمارا قدم ہمارا قدم کس کی طرف ہے؟ آخرت. اس لیے تم جو ہے دنیا کے ابنائے دنیا میں سے نہ بنو دنیا کے طلبگاروں میں سے نہ بنو ابنائے آخرت میں سے بنو. وہ شاعر کہتا ہے قدم سوئے عقبہ نظر سوئے دنیا قدم سوئے عقبہ ڈبا کدھر جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے, کوئی آدمی سامنے جا رہا دیکھتا ہے پیچھے تو کیا ہوگا, گرے گا نہیں. ایک آدمی سامنے سے منہ جا رہا ہے اور نظر اس کی پیچھے کی طرف ہے وہ گرے گا. تو ہمارا بھی قدم تو ہے سوئے اوپر آخرت کی طرف جا رہے ہیں, نگاہ ہماری کدھر ہے دنیا کی طرف, قدم سوئے نظر سوئے دنیا قدم سوئے اقبا ادھر جا رہا ہے ادھر دیکھتا ہے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے جو ہے دنیا کو اپنا مقصود بنا لیا. اگر ہم آخرت کے لیے اتنی محنت کرتے یہ جتنی دنیا کے لیے کرتے اس سے آدھی تو بھی ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی کا ضامن تھا. تو بہرحال میں تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرات صحابہ کی زندگیوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ان کی زندگیوں میں مقصود جو ہے ان کا گویا منتہا نظر یہی ہے کہ بھائی ہم اپنی آخرت کے لیے تیاری کریں. اسی لیے اس آنے والے نے کیا سوال کیا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی وصیت فرمائے اور مختصر وصیت فرمائے. یہ دیکھو ایک مختصر, عام طور پر وہاں اس زمانے کے حالات کا ہم جب جائزہ لیتے ہیں, یہ بھی آج تو کوئی آدمی کسی کو کسی عالم کو کسی مولوی کو آ کے کہتا ہے مختصر نصیحت تو مولوی صاحب ناراض ہو جائیں گے. نہیں, یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست کی جا رہی ہے کہ نصیحت کیجیے اور مختصر نصیحت کیجیے. روایتوں میں ہے, ترمذی شریف میں ہے, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے, ولا تکسری, لمبی نصیحت مت کرنا, کوئی نصیحت لکھ کر کے بھیجو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک ارشاد سنا, منی تمس رض اللہ بے سختی ناس کفاہ اللہ مونت الناس, ومنی تمس رض الناس بے سختی اللہ وکلہ اللہ الی الناس. جو آدمی لوگوں کی ناراضگی موڑ کر اللہ کو خوش کرتا ہے, یعنی اللہ کو خوش کرنے کے لیے لوگ ناراض ہوتے ہوں تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی ناراضگی کے لیے اس کو کافی ہوگا, یعنی لوگوں کی ناراضگی سے اس کو کوئی نقصان پہنچے گا. اور جو آدمی اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے حوالے کر دیتے. چنانچہ جس کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا تھا نا, ایک دن وہ آتا ہے, ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہی اس سے کیا ہو جاتا ہے, ناراض ہو جاتا ہے. آج ہم جو در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کی خوشنودی کو اپنا مقصود نہیں بنایا. تھوڑا ناراض ہو جائے, شادی کا موقع آتا ہے, سنتوں پر عمل کرنے کے لیے جب ہمیں بتا کہا جاتا ہے, وہ صاحب وہ خاندان والے ناراض ہو جائے, وہ کیا کہیں گے, ارے بھائی وہ کیا کہ جب بس لوگ کیا کہیں بھائی, یہ ساری دنیا جو ہے نا ان کی خوشنودی اگر تم حاصل کرنے جاؤ گے نا کوئی آدمی کبھی سب کو خوش کر سکتا یہ یاد رہے, یہ نام ایک کو خوش کرنا آسان ہے, سو کو خوش کرنا کیا ہے مشکل ہے. اللہ تعالیٰ ایک ذات ہے اور وہ سب کچھ مالک ہے, وہی ہمارا اس نے ہم اس کو راضی کرنے کی کوشش کرو. آج کل کیا ہوتا ہے, حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, حضرت حکیم محمد عمر اللہ عمر قدم کے بڑے خلفاء میں, وہ فرماتے تھے کہ جب نکاح کسی کے یہاں ہوتا ہے نا تو ہر ایک کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے, یہاں تک کہ گھر میں کام کرنے والا جو ہوتا ہے نا مزدور اور وہ بنگی جو نجاست بیت الخلاء صاف کرنے والا وہ بھی راضی ہو جائے اس کی کوشش ہوتی ہے, لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی. یہ نہیں سوچا جاتا کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں تو اللہ ناراض ہو جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حضرات صحابہ کا مزاج کیسا تھا, حضرات صحابہ کا مزاج تو وہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا ناراضگی ان سے برداشت نہیں ہوتی, ادنا ناراض. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے جا رہے ہیں, جا رہے ہیں ایک بالا خانے پر نظر پڑی, ذرا گنبد نما مکان تھا نا اونچا, مجھے ساسن دیکھا یہ کس کا ہے, لوگوں نے بتایا اپنا صحابی ایک صحابی کا نام لیا. اب ہو گئی بات, کہ وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے سلام کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور پھیر دیا. اب ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے چہرہ انور کو پھیر لینا تو قیامت کی بات تھی. انہوں نے لوگوں سے پوچھا بھی کیا بات ہے, میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض دیکھ رہا ہوں. انہوں نے کہا ہاں ایک بات ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے آپ کے مکان پر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی, حضور نے پوچھا تھا وہ یہ کس کا ہے, تو ہم نے بتلایا کہ آپ کا ہے. بس گئے اور اس مکان کو بالکل ڈا دیا. اور آ کر کے یہ بھی نہیں عرض کرتے ہمارے جیسا ہوتا ہے, حضرت آپ کی ناراضگی کا پتا چلا میں نے تو میں اس کو ڈا کر کے آیا ہوں ختم کر کے آیا, نہ آ کے بتلایا ہوں. تو اپنے بڑوں پر بھی احسان کرنے کی بات کرتے ہیں, وہاں یہ نہیں آ کے بتلایا نہیں بلکہ دوسرے موقع پر کچھ دن کے بعد دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وہاں سے گزر ہوا اور آپ نے وہ مکان وہاں نہیں دیکھا, کوئی یہاں ایک تھانے نمبر نما مکان کا بھائی لوگوں نے بتلایا کہ اللہ کے رسول وہ صاحب مکان آپ کی مجلس میں حاضر ہوا تھا, سلام کیا تھا, آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا, اسے انور پھیر لیا, بس اس کے بعد ہم کو پوچھا ہم نے کہا تھا, اس نے جا کے کہا. یہ ناراضگی اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی, یہ ہمارے لیے قیامت ہونی چاہیے تو ہماری زندگیوں میں انقلاب آ سکتا. آج تو ہمیں اس کا کوئی احساس اور پرواہ بھی نہیں. دوبارہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے آ کر کے درخواست کی کہ اللہ کے رسول نصیحت کیجیے اور مختصر نصیحت کیجیے, تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تین باتیں فرمائی. پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ اذا كنت في الصلاه فصل صلاه موقتا, کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس آدمی کی سی نماز پڑھو جو دنیا کو الوداع کہہ رہا ہے. یعنی دیکھیے نماز ایک بہت اہم عبادت ہے بلکہ دین کی بنیاد اس کو کہا گیا ہے, صلاۃ عماد الدین, نماز دین کا بنیادی ستون ہے. جس نے نماز کو ختم ڈایا گیا دین کو ڈایا, تو نماز بڑی اہمیت ہے ہر ایک آدمی جانتا ہے, لیکن اس نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا, اس طرح ادا کرنا کہ ہمارا دل نماز کے دوران ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالی کی طرف سے غافل نہ ہو, یہ بہت اہم ہے. اس کا حکم دیا گیا قرآن میں, باری تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون, وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں کو خشوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں وہ کامیاب ہے, دنیا آخرت کی گویا خوشحالی ان کو حاصل ہے. تو نماز کو خشوع کے ساتھ پورے جان کے ساتھ ادا کرنا یہ بہت اہمیت رکھتا ہے. آج کل کیا ہو گیا نماز کا, ہمارا نماز دنیا جو ہے نا اب مشینی دور سے گزر رہی ہے, ہر چیز آٹومیٹک, نماز بھی ہماری آٹومیٹک. اللہ ایک ویو کر دیا آپ نے ٹیپ ریکارڈ کا بٹن کیا کر دیا آن کر دیا, اللہ اکبر اب شروع ہو رہا, سبحانک اللہم پڑھی جا رہی ہے, اعوذ باللہ پڑھ رہے ہیں, بسم اللہ پڑھ رہے ہیں, الحمد شریف پڑھ رہے ہیں, سورت ملا رہے ہیں, اللہ اکبر کے اندر رکوع میں جا رہے ہیں, سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہیں, سب دو رکعت برابر جو کچھ پڑھنا چاہے گا کوئی چیز چھوٹی نہیں برابر پڑھی. اب اسی دو رکعت پڑھنے والے کے میں والد السلام پہنچ جاؤں, میں وہ تم نے پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی تھی تو سوچے اس کی پڑھی, اس نے خود پڑھی تھی. ابھی آپ میں سے ہم میں سے بہت سے وہ ہیں جو ابھی پوچھا جائے کہ مغرب کی نماز میں امام صاحب نے پہلی اور دوسری رکعت میں کون سی سورت پڑھی, پوچھوں گا نہیں کسی سے, گھبرانا مت. لیکن جو ہے میں یہ سوال کرتا ہوں تو آپ ہی اپنے دل سے پوچھ لیجیے کتنوں کو یاد ہے. یہ تو امام صاحب کی پڑھی ہوئی بات تھی, لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہ تو خود کی پڑھی ہوئی, سمجھا ہے کہ نہیں, کہ وہ اپنی دو رکعت پوری کرے اور جا کے پوچھو فوراً کہ بھائی کون سی کیوں, تو آٹومیٹک. اب ادھر یہ سب چل رہا ہے, ادھر ہمارا دل و دماغ پتا نہیں کہاں پہنچ رہا ہے, دکان پر پہنچ گئے سودا ہو رہا ہے, بڑا آرڈر بھی دے دیا اور وہ آرڈر آ بھی گیا مال کا اور سب کچھ ہو گیا, ایل سی بھی چھوڑا لیا سب کچھ ہو گیا, نماز ادھر نماز بھی ہو رہی ادھر وہ یہ حال ہماری نماز کا. وہ سدا روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی ترستے ہیں آج اس کو ممبروں میں ہرا. حقیقت تو یہ ہے کہ آج ہماری نمازوں میں جان ہے, زندگیاں ہماری گزر گئی نماز پڑھتے پڑھتے, کوئی کسی کو پانچ سال, کسی کو دس سال, کسی کو پندرہ, بیس, پچیس, تیس, چالیس, پچاس سال سے نماز پڑھ رہے ہیں. میں یہ سوال کرتا ہوں کل کو قیامت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر پوچھا گیا ارے تو پچاس سال نماز پڑھ کر کے آیا ہے, ایک سجدہ ایسا لا بتا ہم کو جو تو نے پورے دل کی حضوری کے ساتھ کیا ہو, تو کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ایسا سجدہ پیش کر سکے اللہ کے حضور میں؟ یہ تو قرآن تو کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں کو خشوع کے ساتھ دل کی توجہ کے ساتھ ادا کرتے. خشوع کا مطلب یہ ہے کہ دل پورا متوجہ ہو کس کی طرف؟ اللہ کی. ایک لمحے کے لیے بھی, ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہمارا دل اللہ سے ہٹنا نہیں چاہیے. ایک صحابی ہے ابو طلحہ رضی اللہ تعالی, انصاری صحابی بڑے باقات کے مالک تھے. ایک مرتبہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے, نماز کے دوران ایسا ہوا کوئی چڑیا آ گئی ہو, وہ چڑیا اڑ کے جانا چاہتی تھی اڑی, لیکن وہ باغ گنجان تھا, درخت کی ٹہنیاں ایسی پھیلی ہوئی تھی کہ اس چڑیا کو باہر نکلنے کے لیے جگہ نہیں ملی, تو پھر واپس آئی, پھر اڑی, پھر واپس آئی. دو تین مرتبہ ایسا ہوا ان کا دھیان اس کی طرف چلا گیا اور اس کی وجہ سے ایران جو پڑھ رہے تھے اس میں بھول ہو گئی, نماز میں بھول ہو گئی, سلام پھیرا اور فوراً جو ہے نا اپنے اس باغ کا سبتہ کر دیا. اس باغ کی وجہ سے, اس باغ کی وجہ سے میری نماز میں سے میرا دھیان ہٹ گیا. باسی کتنا دن کی بات, ہزاروں درہم کی مالکی کا تھا لیکن پرواہ نہیں تھی, یہ محبت تھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور محبت, یہ غیرت محبت کہلاتی ہے. جو ہے یہ مال اللہ کی محبت کی راہ میں, اس کی عبادت کی راہ میں میرے لیے رکاوٹ بنا, میں اس کو اپنے پاس باقی نہیں رکھ سکتا. آج تو ہمارا حال یہ ہے نماز کے دوران قلم, دو روپے کا قلم ہے, دو پھولے کا, اس کی طرف پوری نماز میں جان رہا تو بھی اس کو صدقہ کرنے کی ہمیں توفیق پاک تو کیا صدقہ کرتے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بھائی یہ جو ہے نماز کو اس طرح دھیان سے ادا کرنا, پوری توجہ سے ادا کرنا یہ مقصود ہے اور یہی اصل چیز ہے. نماز کی روح ہے, یہ نماز کی روح ہے, پوری نماز کی جان ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے جو دین دھیرے دھیرے اٹھے گا, جو قیامت قریب آئے گی دین کے حصے دھیرے دھیرے اٹھتے جائیں گے, تو سب سے پہلی چیز جو اٹھائی جائے گی حدیث میں آتا ہے نماز کا خشوع, یعنی نماز کے اندر جو دھیان ہے وہ پوری مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہے, ایک کی بھی نماز ایسی نہیں جس میں اس کا دھیان تھا. بہرحال یہ نماز کو دھیان سے ادا کرنا یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. جس نماز کو دھیان سے ادا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو مختلف طریقے بتلائے. ایک طریقہ یہ بھی ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تكن تراہ فإنه یراک, کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھتے تو اللہ تعالیٰ نے تم کو دیکھ لیا. یعنی کہا اللہ اگر تم کو یہ کیفیت عطا فرما دے, بعضوں کو یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے کہ نماز کی نیت باندھی بس ان کا دھیان کدھر, اللہ کو یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے سامنے, اور اگر یہ کیفیت حاصل نہیں تو بھی ہر مومن کا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا, یہ تو ہمارا سب کا ایمان ہے. اب نماز میں دھیان لانے والی چیز تو اصل یہی ہے, ایک مزدور کام کر رہا ہے, کام کرتے کرتے اپنے آقا کو دیکھ رہا ہے, آقا سامنے تو کام دھیان سے کرے گا, لیکن اگر وہ آقا کو نہیں دیکھ رہا لیکن اس کو یہ معلوم ہے کہ میرا سیٹ اور میرا آقا مجھ کو آفس میں بیٹھا ہوا ہے, وہاں اسکرین کھلی ہوئی ہے اور میں جو کر رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے, تو بھی وہ اسی طرح کام کرے گا جیسے آقا کو دیکھنے کی صورت میں کام کرتا تھا. تو جب ہمیں یہ خیال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں تو ہم بھی نماز اسی طرح دھیان سے پڑھیں گے. تو بہرحال ایک شکل تو ایک صورت تو نماز کو دھیان سے پڑھنے کی دیتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا. ایک دوسرا طریقہ نماز میں دھیان پیدا کرنے کا یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بتلایا کہ تم نماز جب پڑھو تو یہ سمجھو کہ گویا یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. بھائی مجھے اور آپ کو جیسے بات مطلب ایسا ہو کہ کسی آدمی کو سزا ہوئی پھانسی کی اور جب اس کو پھانسی دینے کے لیے لے جا رہے ہیں تو لوگ کیا پھانسی دینے والوں کی طرف سے اس کو جو ہے اجازت دی جاتی ہے کہ بھائی تمہاری آخری تمنا کیا ہے. تو بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جو ان کہتے ہیں مجھے دو رکعت پڑھنے کی اجازت دے دو. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, ان کا قصہ بخاری شریف میں ہے. انہوں نے اسی طرح ان کو پھانسی پر لے جا رہے تھے, ان سے پوچھا گیا, ان کا مجھے نماز دو رکعت پڑھنے کی اجازت دی. اب جب وہ پھانسی ہونے والی نماز دو رکعت پڑھے گا کیسی پڑھے گا آپ بتاؤ؟ پورے جان سے, ذرا برابر بھی جان ادھر ادھر نہیں ہوتی. مجھے اور آپ کو معلوم ہو جائے کہ ہم یہ جو ابھی عشاء کی نماز پڑھیں گے وہ ہماری زندگی کی آخری نماز ہے, تو بتاؤ ہماری کوشش کیا ہوگی کہ ہمارا پورا دھیان ہو, ذرا برابر بھی دھیان ادھر 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 نہ جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اب یہ حضور کا ارشاد ہے, یہ کوئی خالی فرضی چیز نہیں ہے کہ خالی ہے, بلکہ چونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں, موت تو آنے والی ہے ایک حقیقت ہے, یہ بھی حقیقت ہے کہ کب آئے گی یہ معلوم نہیں. تو اب جب ہمیں حضور فرما رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ آخری نماز ہو ہماری, پتا نہیں اس کے بعد دوسری نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے یا نہیں. تو بھائی پورا توجہ سے پڑھو, خوشو کے ساتھ پڑھو, دل لگا کر کے پڑھو, پورا جان اللہ کی طرف ہو اس طرح پڑھو, تو گویا نماز اگر نماز ایسی ہمیں مل گئی پھر بتاؤ دنیا کی ساری نعمتیں کیا ہو جائے گی, حاصل ہو جائے گی. جس نے نماز کو پا لیا نا اس نے اپنے دل کی کیا کر لی, حفاظت کر لی. پہلی بات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمیں اپنی نمازوں کو درست کرنے کی طرف کیا کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم آتے ہیں پانچ وقت آتے ہیں مسجد, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں توفیق عطا. یہ جو ہم آتے ہیں وہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے, یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ہم اللہ کا ایک فریضہ ادا کرتے ہیں اور یہ بھی اللہ کی ہمارے حق میں بہت بڑی نعمت ہے, اس کا جتنا شکر ادا کریں گے اللہ اس میں بڑھائیں گے. ایک آدمی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت کیا کہ حضرت میں اللہ کا ذکر تو کرتا ہوں لیکن زبان سے, دل میں دل تو پتا نہیں کہاں کہاں گھوم رہا ہے. تو گویا کوئی سمجھا کہ خالی زبان سے ذکر کر. اس پر حضرت آج نے فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو کہ اپنے جسم کا ایک عضو ایک پارٹ جو ہے اس کو اس نے اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی. اور قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم, کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمت پہ کیا کروں گا, اضافہ بڑھاؤں گا. تو اس پر شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ دل کو بھی جو ہے اپنی یاد میں لگا دوں گا. دوبارہ ہم جس طرح نماز پڑھ رہے ہیں ٹوٹی پھوٹی لیکن پھر بھی ہے اللہ کا بڑا ایسا. البتہ ہمیں اسی پر کفایت کرنا, کسی کی دکان ٹوٹی پھوٹی ہو تو یہ کہے گا کہ چلو میرا کام تو ہو جاتا ہے, ٹوٹی پھوٹی اللہ کا شکر. نہیں نہیں, وہاں پوری کوشش ہوتی ہے کہ دکان کیسی بنے, شاندار بنے اور زیادہ باش کے بن جائے, بلکہ دکان سے آگے فیکٹری تک معاملہ پہنچ جائے. لیکن یہاں آخرت کے معاملے میں جو ہے ہم تناز کیے ہوئے ہیں. دوبارہ یہ نماز کی بات ہوئی. دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, ولا تکلم بکلام تعذر منہ, کوئی ایسی بات اپنی زبان سے نہ کہو جس کے متعلق کل تم کو معذرت پیش کرنی پڑے. یہ زبان جو ہے نا, زبان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور ایسی عجیب و غریب نعمت. دیکھیے اللہ جب سے آدمی نے بولنا سیکھا ہے وہاں سے لے کر موت تک برابر اس کی سروس چالو رہتی ہے, اور ایسی کہ بس گویا ہمیں کوئی اس پر نہ تو اوور ہیلپ کرنا پڑتا ہے, نہ اس کی گویا سروس کرانی پڑتی ہے, نہ تیل ڈالنا پڑتا ہے, برابر چل رہی ہے. بلکہ بڑھاپے میں جسم اعضا کمزور ہو جاتے ہیں, آنکھوں کے دیکھنے کی صلاحیت گھٹ جاتی ہے، کان کی سننے کی صلاحیت گھٹ جاتی ہے، ٹانگیں بھی درد کرنے لگتی ہے، لیکن یہ بڑھ جاتی ہے. بڑے میاں جو ہے نا، گھر کے لوگ بھی بڑے میاں کو، بڑے میاں جاؤ مسجد جا کے اللہ اللہ کرو، یہاں گھر میں بات کرو. یہ زبان جو ہے وہ اس کے اللہ کی عجیب و غریب نعمت، اور دل میں خیال آیا اور چالو ہو. اللہ تعالیٰ ایسا کانٹیکٹ رکھا ہے دل کے ساتھ اس کا، کہ ہم جو اپنا دل کا یہ بولنا چاہتے ہیں، جہاں ہم نے سوچا ارادہ کیا چالو ہو. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کی ذمہ داری بھی بہت بڑی، اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا. عام طور پر لوگ زبان کو استعمال کرنے کے معاملے میں بہت غفلت برتتے ہیں، اسی لیے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ بھی فرمائی. ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، نجات کا راستہ کیا ہے، یعنی ہم کیسے نجات حاصل کر سکتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں فرمائی، اس میں پہلی یہ تھی کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں، اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت بڑی خطرناک تھی. ایک تابعی ہے حضرت طاووس ابن کیسان، حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد، تفسیر کے اندر ان کی باتیں بہت نقل کی جاتی ہیں. تو وہ فرماتے ہیں یہ میری زبان درندہ ہے، جنگل کا پھاڑ کھانے والا جانور، اگر میں اس کو کھلا چھوڑوں گا نا تو وہ مجھے پھاڑ کھائے. حقیقت تو یہ ہے یہ زبان ہمیں ہلاک کر کے رکھ دیتی ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی حفاظت کا اتنا اہتمام کہ منہ میں کنکر، منہ میں وہ ایسا لاک، سب چیزوں کے لاک ملتے ہیں، بس اس کا بھی کوئی لاک ملتا ہو تو لے کر کے استعمال کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی اس کو لگا تالے میں رکھو اس کو، ورنہ یہ پتا نہیں ہمیں کہاں سے کہاں لے جائے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ منہ میں کنکر رکھا، یہ لاک کیا اس کو. اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی اندازہ لگا، ہم نبیوں کے بعد پوری انسانیت میں سب سے افضل کون ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ. وہ اپنی زبان کی حفاظت کا اتنا اہتمام کرتے ہیں، اور ہم اور آپ میں ہماری زبانیں جو ہیں کھلی ہوئی ہیں، بے لگام ہیں، جو چاہے بولتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، اے معاذ، لوگوں کو جہنم میں عمدے ڈالنے والی یہ زبان کی کاٹی ہوئی کھیتیاں ہوں، زبان ہی کی باتوں کے نتیجے میں لوگ جہنم میں جائیں گے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں ہے، من یظلمنی ما بین لحیہ و ما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو مجھے گارنٹی دے اپنے اس عضو کی جو دو جبڑوں کے درمیان میں ہے، یعنی زبان، اور اس عضو کی جو دو ٹانگوں کے درمیان میں ہے، یعنی شرمگاہ، کہ ان دونوں اعضاء کو غلط استعمال نہیں کرے گا، جو مجھے اس کی گارنٹی دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. کتنا، اس لیے کہ زبان کو با ہمارا عام معمول بیٹھے ہیں لوگوں کی غیبت ہو رہی ہے، زبان اسی میں چل رہی ہے، اور جو ہے گویا ہمارا 24 گھنٹے کا مشغلہ ہی وقت گزاری ہے. ایک صاحب تو یہ کہا کہ غیبت کا اس کے اوپر وہی نے قرآن میں لائق تب بادا میا کو للا معافی مئی تن فکری، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کیا تم جو ہے اپنے بھائی کا، مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ گویا غیبت کو مردار بھائی کا گوشت کھانے سے تعبیر کیا گیا. اور غیبت کا مطلب کیا؟ اپنے مسلمان بھائی کی غیر حاضری میں کوئی ایسی بات کہے جو اس کو معلوم ہو تو اس کو ناگوار گزرے، چاہے اس کی ذات سے متعلق، اس کی کسی چیز سے متعلق، کوئی بھی تھوڑی بال لوگ کیا کہتے ہیں ان کو، بھائی غیبت، ارے مجھے یہ بات اس کے سامنے کہہ دو، کہ سامنے کہہ دو نانی، لیکن یہاں مت کرو، یہاں کہو گے تو غیبت ہی ہے اور حرام ہے. اس لیے اپنے آپ کو، اپنی زبان کی جھوٹ بولتے ہیں، چگلی ہے کہ بیکار گپ شپ بیٹھے بیٹھے ٹائم پاس ہو رہا ہے. وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے ہمارے پاس اور کوئی چیز ہے ہی نہیں، یہی گپ شپ ہے. اللہ کی یاد، ہمارے اکابر اسلاف جو تھے نا، وہ تو ایک ایک منٹ کو قیمتی سمجھتے تھے. وہ ایسے ایسے ان کے حالات ہیں، کیا کہیں، ہم تو سنتے ہیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ماننے میں نہیں آتی، ایک بزرگ ہے وہ روٹی نہیں کھاتے علی جوجانی رحمت اللہ روٹی نہیں کھاتے تھے بلکہ ستو ستو جانتے ہیں وہ گیہوں ہوتے ہیں گیہوں کو بھون لیتے ہیں اور بھون کر پیس لیتا ہے پرانے زمانے کا ڈرائی فوڈ یہی تھا سفر میں یہی استعمال آج کل تو بہت ترقی کر گیا انسان پہلے زمانے میں سفر میں جب جاتے تھے تو ستو کہ گیہوں کو بھون کر کے اس کو پیسا ہوا اپنے ساتھ رکھ لیا پانی میں بھگویا کھایا ایسے پھانک لیا تو ستو پھانک لیتے تھے کسی نے پوچھا کیا روٹی نہیں کھاتے کہا کہ روٹی کھانے میں چبانے میں وقت لگتا ہے اور یہ کھا لیتا ہوں تو مجھے اس میں جو ہے نا 70 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے اور یہ عمل ان کا 40 سال سے تھا 40 سال سے ستو پھانکنے پر کفایت کر دے ہمارا آپ کو دو روز بریانی کھایا نا تو تیسرے روز بریانی مل گئی ہے وہ بھی ہم کو اچھی نہیں ہوتی اور وہ اللہ کی یاد میں اپنا وقت لگانے کے لیے 40 سال سے ستو پر کفایت کر دے جو آدمی اپنے کھانے کے وقت میں سے کٹنگ کر کے اللہ کی یاد میں لگاتا ہو وہ دوسرا وقت ضائع اور برباد کر سکتا ہے ہم بھی یہ ساری چیزیں کرتے ہیں لیکن دنیا کے لیے ارے بہت سے لوگ ہیں دوپہر کا کھانا کہاں کھاتے ہیں دکان پر ہوتے ہیں کھانا نہیں دوپہر میں تو دکان پر صبح ناشتہ کر کے جاتا ہوں شام کو آ کے کھاتا ہوں یہ کھانے کی قربانی میں کتنے سال سے تمہارا مطلب میں تو زندگی گزر گئی 20 سال سے میرا یہ معمول اب ہم کسی کے سامنے بیان کریں کہ 20 سال سے حضرت کا یہ معمول ہے لیکن کائی کے لیے دکان تھی یہ ہے ہم بھی ایسی قربانیاں دے رہے ہیں لیکن کس کے لیے دے رہے ہیں دنیا کے لیے دے رہے ہیں اور وہ آخر یہ ان لوگوں کی باتیں سنتے ہیں تو سمجھ اب وہ ذہن کھڑے ہیں نماز کے لیے کھڑے رات رات بھر جو ہے کھڑے رہتے تھے قرآن پڑھتے تھے ان کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا رضی اللہ عنہ کا بھی یہ حال بیان کیا گیا پوری رات ان لوگ اس کو مزہ آتا اب یہ جب اس سے ہم سنتے ہیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا لیکن میں کہتا ہوں یہ کرکٹ کا میچ چل رہا ہے اور ٹی وی کے اوپر آ رہا ہے وہ کھڑے ہیں ہم ایک مرتبہ میں جا رہا تھا ہمارے یہاں نوساری تو جب میں بھیڑ رہی کیا ہے کسی نے کہا وہ تو اندر ٹی وی ہے اور وہ میچ چل رہا ہے آج کل ورلڈ کپ چلتا ہے اور وہ کھڑا ہے کھڑا ہی ہے نا گھنٹے گزر جاتے ہیں ذرا برابر بھی حرکت کرتا یہ ہے نا اب یہ منظر دیکھ کے یہ سمجھ کیونکہ اس کا دل اس میں لگا ہوا ان لوگوں کے دل لگے ہوئے تھے کس میں اللہ کی یاد میں وہ اس جیسے یہ اس سے لطف ان کا لطف اس میں تھا وہ باتیں ہماری سمجھ اس کو دیکھو اللہ تعالیٰ یہی شوق ہماری یہی جذبات ہماری انہی صلاحیتوں کو وہاں لگا دی کہ برباد ہو رہی یہ برباد ہو رہی لیکن ہمیں اس کی بربادی کا احساس بھی نہیں وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زیان جاتا رہا آج یہ ہم برباد ہو رہے ہیں اور بربادی کا ہمیں احساس بھی یہ اور خطرناک چیز ہے بھائی ایک آدمی کو لوٹ لیا جائے اور لوٹنے کے بعد بھی وہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں لوٹ لیا گیا تو پھر وہ تو اس کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کرے گا تو حقیقت تو یہ ہے دوبارہ نہیں اللہ کہہ رہا تھا کہ یہ زبان جو ہے نا تو زبان کی حفاظت پر کوئی ایسی بات اپنی زبان سے نہ کہو جس کے متعلق کل تم کو معذرت پیش کرنی پڑے بھائی آج تم نے کوئی بات کہی کل تم کو کسی نے غلط آپ نے بھائی آپ نے ایسی بات ہاں بھائی میری بھول ہوگی بھائی پہلے سے سوچ کے بولتے پہلے تو لو پھر بولو یہ کہا جاتا ہے دوبارہ زبان کی حفاظت کا اہتمام اور تیسری بات واجبی لایا سمیما فی الدین ناس اور لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس کی طرف سے مکمل مایوسی اختیار کر اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں ہرس اور لالچ کا مادہ پیدا کیا یہ بھی عجیب لالچ ہے کوئی کتے کو بھی بادل تو دیتے ہیں ہوگا کتنا ایسا معلوم ہوتا ہے روحانی چیز اس کے متعلق اس کی خدمت کرو گے تو کچھ مل جائے گا کیا دنیا مل جائے گی تو یہ ہرس اور لالچ ایسی ہے کہ آدمی کیوں سوچتا ہے یہ مجھے کچھ دے گا وہ مجھے کچھ دے گا یہ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف نگاہ جاتی ہے نا دینے کی سوچتا ہے کہ مجھے وہیں سے مل جائے یہ جو ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی یہ لوگوں کی طرف اگر نگاہ ڈالنی ہے تو کس پر ڈالو جس ذات نے بغیر مانگے یہ سب کچھ دیا ہے اب یہ زندگی یہ جسمان یہ سب کچھ ہم مانگنے گئے نہیں, اللہ نے دیا. ایک ایک چیز, ایک آنکھ, اس کی قیمت لگاؤ. آج کسی کی آنکھ ختم ہو جائے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کروڑوں کولے خرچ کریں گے, لاکھوں کولے خرچ کریں گے, زبان کان. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں جو ہزاروں لاکھوں کی قیمت کی ہے مفت دی, تو ہم دنیا کی معمولی چیزیں کیا وہ نہیں دے گا ہم؟ ہمیں دوسروں پر نگاہ کرنے کی ضرورت نہیں. نگاہ کس پر کی جائے؟ اللہ تعالیٰ پر. وہی رہنے والا ہے. خدا سے مانگ جو کچھ مانگنا ہے. اکبر, اکبر الہ آبادی کا شہر ہے. خدا سے مانگ جو کچھ مانگنا ہے اکبر, یہی وہ در ہے کہ جہاں آبرو نہیں جائے. دنیا کا حال تو یہ ہے کہ کسی سے بھی مانگو نا, کوئی بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو. ارے پر کتنا قریبی کیوں, باپ سے بیٹا مانگے نا, بیٹا باپ سے مانگا ابا دو, ابا نے دیے, کتنے ایک ہزار پولے دے دو, دے دی. اب آدھے گھنٹے کے بعد پھر آیا, ابا دو, پھر دیے, پھر آدھے گھنٹے کے بعد آیا, پھر ابا دو, چار پانچ مرتبہ آئے گا, چھٹی مرتبہ آئے گا, ابا مارے گئے ایک تماشا. وہ دھندا ہے کہ نہیں باپ آنا چاہیے, مانگنے والا کون ہے؟ بیٹا ہے, کوئی دوسرا نہیں. پھر بھی لیکن اللہ کی بات وہ ذات ہے کہ آپ پانچ کیا پچاس مرتبہ پانچ سو مرتبہ مانگو دیں گے تو اس پر وہ ناراض نہیں بلکہ خوش. نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے. یہ ہے شان اللہ کی. جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں, اور جب بھی مانگتے ہیں دیتے ہیں, بات چیتیں اسی وقت دیتے ہیں. بعد وہ ہماری نادانی کی وجہ سے ہم نے مانگ رکھی ہے تو جمع رہتی, وہ ملی کوئی دعا ایسی نہیں جو خالی جاتی ہو. ہر دعا اللہ تعالیٰ کی یہاں کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے. کچھ کا دنیا میں ملتا ہے, کچھ کا آخرت میں ملے گا. تو بہرحال مانگنے کی جگہ تو وہ ہے. حضور فرماتے ہیں لوگوں کے پاس جو ہے ادھر جسے نگاہ ہٹا دو, مایوس ہو جاؤ مکمل. اللہ کے جو بندے جن کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, انہوں نے اپنے دل کو اللہ کے ساتھ لگایا ہوتا ہے, ان کی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ دنیا والوں کی دولت کے اوپر ان کی کوئی نظر نہیں ہوتی. حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ, پیرانی پیر رحمۃ اللہ, توس پاک, ان کا واقعہ ہے کہ سلطان سنجر جو تھا نا, وہ ان کا بڑا عقیدت مند تھا اور اس کی حکومت بہت پھیلی. اس نے دیکھا کہ حضرت کے یہاں اتنے سارے مہمان آتے ہیں, لنگر چل رہا ہے اور اتنا سارا خرچ, نہ تو حضرت کی کوئی کھیتی باڑی ہے, نہ کوئی تجارت ہے, نہ کوئی فیکٹری ہے, کچھ نہیں, کہاں سے خرچہ ہوتا ہو. تو اس نے اپنا ایک پورا اسٹیٹ صوبہ جو تھا, جس کا نام تھا نیمروز, نیمروز کے فارسی زبان کا لفظ ہے. اب یہ صوبوں کے نام تو ایسے ہی ہوتے ہیں جگہوں کے نام شہروں کے. تو نیمروز فارسی زبان کا لفظ ہے, اس کا ترجمہ ہوتا ہے دوپہر, نون, کیا مڈ ڈے, مڈ ڈے, مڈ ڈے دوپہر کا, اس کو نیمروز بولتے ہیں. وہ صوبے کا نام تھا پورے اسٹیٹ کا. تو حضرت وہ اس نے بادشاہ نے وہ جو ہے جاگیر کے طور پر لکھ کر کے بھیج دیا کہ میں جاگیر کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, اس کی پوری آمدنی آپ مان لو. تو حضرت نے جواب میں اس کے پیچھے لیا سنجری رخ بختم سیاہ باب گر در دلم دود حوث ملک سنجرم زنگا یافتم خبر جو ملک نیم شب من ملک نیم روز بیک جو ہمیں خرم. کہ سلطان سنجر کے چترے شاہی کی طرح, پہلے زمانے میں بادشاہ ہوتے تھے تو دربار جب لگاتے تھے تو اوپر ایک بہن صاحبان سا ہوتا تھا کالے رنگ کا, وہ چتر کہلاتا تھا. سلطان سنجر کے چترے شاہی کی طرح میرا نصیبہ بھی کالا ہو جائے, گر در دلم بول ہوا سے ملک سنجرم, اگر میرے دل میں سنجر بادشاہ کے ملک کی ذرا برابر بھی خواہش ہو. زانگا کہ یافتم خبر کے ملک نیم شب, جب سے آدھی رات کے ملک کا پتہ چلا ہے, آدھی رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر راز و نیاز کرنا, اللہ سے مانگنا, جب سے یہ میرے ہاتھ میں آیا ہے من ملک نیم روز بیک جو نمی خرم, یہ نیم روز کا ملک ایک جو کے بدلے میں بھی خریدنے کے لیے تیار. حقیقت تو یہ ہے کہ آدمی کی نگاہ جو ہے نا اللہ کی طرف جانی چاہیے, اسی کی عقیدت, تو یہ تیسری بات فرمائی. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن تین نصیحتیں فرمائی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا, تو ایک بول ایسا قیمتی ہے کہ ساری کائنات مل کر کے اس کا جو ہے بدلہ عطا چکا سکتی, قیمت ادا نہیں کر سکتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی قدر جانی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کرتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والنسيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاد منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری ہمارے اہل و عیال کی, اے اللہ ہمارے ماں باپ ہمارے بھائی بہن ہمارے اعزاء اور اقارب اساتذہ اور شاید دوست اور احباب محسنین متعلقین مخلصین و محبین اور جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا جو ان سے دعاؤں کی توقع امید رکھتے ہوئے ہیں, اور تمام مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما. اے اللہ تو ہمارے چھوٹے اور بڑے ظاہر اور پوشیدہ آگے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری سیاحت کو حسنا سے مبدل فرما. اللہ تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں و سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی اے اللہ تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ ہم پر اپنا خصوصی فضل فرما دے. اے اللہ ہماری اولادوں کو عقائد حق علوم نافع اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما. برے اخلاق برے کردار و رفتار برے عادات اطفال بری صحبتوں برے ماحول کے اثرات سے اللہ ان کی پوری پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تم ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. اے اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضروریات کی اے اللہ تو اپنے خزانے غیب سے حفاظت فرما. ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت و وسعت عطا فرما. ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما. اے اللہ ہماری یہاں کی حاضری کو قبول فرما. تیری رضا و خوشنودی کا ذریعہ بنا. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر اور برائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہیے اسے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم. Thank you.